مجلس مذاکرہ راؤنڈ ٹیبل، اہم واقعات اور مسائل پر مبصرین اور ماہرین کے بے لاگ تبصرے اور تبادلہ خیال۔ پیش خدمت ہے ہمارا آج کا پروگرام راؤنڈ ٹیبل۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی۔ ہمارا آج کا مذاکرہ شام میں جنگ بندی کے باوجود یورپ کی طرف بڑھتے ہوئے پناہ گزینوں کے سیلاب کے بارے میں ہے۔ اس پروگرام میں ہم سنیں گے کہ اس بہاؤ کے جواب میں یورپ نے کون کون سی پابندیاں کھڑی کی ہیں۔ دیگر یہ کہ جنگ سے پیدا شدہ انسانی بحران کی وجہ سے داعش کے علاوہ دائیں بازو کی سیاست کو کس حد تک ہوا ملی ہے، اور کیونکہ ہم داعش کے موجودگی کے بارے میں بھی بات کریں گے جو پاکستان افغانستان میں ہیں، لہٰذا اگر آپ لوگ بھی اس موضوع پر کچھ کہنا چاہیں اس پورے گھنٹے میں کہہ سکتے ہیں۔ ہمارے مفت کال کرنے کا نمبر ہے 0800-777-89-0800-777-89۔ اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت ہیں پاکستان کے ترکی میں سابق سفیر مشتاق مہر، جو اسلام آباد میں ہوتے ہیں، اور ہمیں جوائن کیا ہے اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کی تنظیم یو این ایچ سی آر کے وسطی یورپ کے ترجمان بابر بلوچ نے، جو اس وقت بوداپست میں ہیں۔ آپ دونوں حضرات سے ابھی بات کرتی ہوں، آئیے آپ لوگوں کو شام کی تازہ صورتحال سے واقف کرتے ہیں۔ یہ آڈیو رپورٹ یہاں وی او اے سے آئی ہے۔
The partial ceasefire now underway in Syria has not stopped all the fighting, but UN Special Envoy for Syria Staffan de Mistura says it does represent the longest period of relative calm in 5 years of war.
Unfortunately, we have to admit, like in every cessation of hostility or ceasefire, and in particular in this one, there are still a number of places where fighting has continued, including parts of Hama, Homs, Latakia and Damascus.
More than 100,000 Armenians lived in Syria before 2013. 2 years later, the population is much reduced, says the head of an emergency relief organization, Reverend Harutyun Salimian, who spoke via Skype from Aleppo.
See, still many, 22,000, 23,000 Armenians still in Syria. In fact, today's situation in Syria is going worse. Today we are facing so many attacks from rebels and from armed groups that are attacking especially all those areas that are surrounded by civilians.
Nine Armenian churches have been either completely or partially destroyed in the fighting, mostly in Aleppo. Armenian churches have a unique relationship with other religious and ethnic minorities and hold monthly meetings to report news, their concerns and challenges. All sides involved in the fighting must ensure the ceasefire holds if they want peace, says analyst Stephen Heidemann via Skype.
There's a very short window in which we have an opportunity to put the political process back on track. And if we lose that window, I think we have to anticipate a resumption of the conflict on the scale that we've seen over the past, you know, half year.
جی، آپ یہ رپورٹ سن رہے تھے، اور اس میں کہا گیا کہ 5 سال کے بعد اب جنگ بندی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود وہاں، یعنی کہ شام کے اندر حملے ہو رہے ہیں۔ کوئی 22,000 آرمینینز ہیں جن کے اوپر مسلح افراد ابھی تک حملے کر رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ شام کے تنازع کی وجہ سے داعش بھی ابھر کر سامنے آئی ہے، لیکن ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے کہ پناہ گزینوں کا جو معاملہ ہے وہ یورپ کے لیے بھی کتنا بڑا درد سر بن گیا ہے۔ اس وقت ہم وسطی یورپ کے ترجمان، یو این ایچ سی آر کے ترجمان بابر بلوچ کی طرف جاتے ہیں۔ بابر بلوچ، کچھ ہمیں بتائیں، ہمارے پاس جو اطلاعات آئی ہیں وہ یہ ہیں کہ کوئی 35,000 لوگ اس وقت یونان میں ہیں، جہاں سے انہیں آگے نہیں جانے دیا جا رہا۔ کیا صورتحال ہے ان پناہ گزینوں کی؟ جی، بابر بلوچ، جی بتایا جا رہا تھا کہ بابر بلوچ ہمارے ساتھ ہیں, جو ہی کنیکشن ان کے ساتھ ہوتا ہے تو ہم ان سے بات کرتے ہیں. لیکن ماہر صاحب آپ اسلام آباد میں ہیں؟
جی
جی جی. تو جی جی, تو سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ ترکی میں جو ہے ابھی جو پناہ گزین ہیں ان کا کہنا ہے کہ وہ ترکی میں نہیں رہنا چاہتے, اور اس کی وجہ سے اسمگلرز کا کام جو ہے وہ ابھی تک چل رہا ہے. یہ بتائیے کہ یورپ بھی کہہ رہا ہے ترکی کو کہ ان پناہ گزینوں کو رکھیں, اس کے باوجود وہاں وہ رہنے کے لیے کیوں نہیں تیار؟
ترکی میں بہت بڑا ایک میجر پرابلم ہے جی آرمینین کا, اور یہ فرسٹ ورلڈ وار میں ہوا تھا جب کہ ٹرکش انویژن ہوئی تھی آرمینیا کی, اور وہاں پہ بے انتہا ٹرکش اٹراسٹیز ہوئی تھی, اور وہ جو اس کا بدلہ ہے وہ آرمینین آج تک ترکوں سے لے رہے ہیں. اور ترکوں کی جو سب سے زیادہ انسیکیورٹی ہے وہ آرمینین امیگرینٹس پہ ہے, اور آرمینین نے کبھی تسلیم نہیں کیا, وہ کہتے ہیں کہ یہ جینوسائڈ تھا اور یہ نسل کشی تھی, اور انہوں نے ترکوں نے ہمیں بالکل ڈیسیمیٹ کیا. آرمینین کے ساتھ ساتھ اب ان حالات میں آپ نے دیکھا ہے کہ کرد نے بھی وہی بیہیویئر اختیار کیا ہے, اور اس کو اپرچونیٹی سمجھ کے ایک بڑی تعداد میں وہ بھی ریفیوجیز بن گئے ہیں. کیونکہ جب یہ سیریا کو انسیٹل کیا گیا ہے, داعش کا وجود ہے, عراق میں بمبارمنٹ ہوئی ہے, اس کی ڈویژن کی گئی اور اس کو سرکمسکرائب کیا گیا, اور اس کی جو تھی گورنمنٹ کو چینج کیا گیا, تو وہ بہت سے لوگ ڈسلاج ہوئے. تو یہ تمام لوگ اکٹھے ہو کے اب ایک ہی آبجیکٹو ہے ان کا کہ کسی طرح ہم یورپ میں مائگریٹ ہو جائیں, اور وہ ہم نے پچھلے ایک ڈیڑھ سال سے دیکھا ہے کس قدر ٹریجک ہے, آپ نے بھی اپنے کلمات میں اس کا ذکر کیا ہے, اور خاص طور پہ یہ جو فیملیز موو ہو رہی ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے اور وہ جو بورڈز ہیں وہ انسیف ہیں, وہ کیپسائز ہوتی ہیں, حالات خراب ہوتے ہیں. اس میں بنیادی طور پہ دو فیکٹرز ہیں, ایک تو جو جنگ و جدل ہے جس کا آپ نے ذکر کیا, دوسرا بہت بڑا فیکٹر ہے اکنامک مائیگریشن کا. کیونکہ بہت سالوں سے یہ تقریباً 1980 سے یہ ریجن جو ہے وہ مشکل میں ہے, تو وہاں پہ ایک بہت بڑا ریزروائر ہو گیا ہے ان امپلائڈ لوگوں کا, جن کے پاس کوئی گین فل امپلائمنٹ نہیں ہے, روزی نہیں ہے, رزق نہیں ہے, فیملیز کو سسٹین کرنے کا طریقہ نہیں ہے. تو یہ تمام لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں, اور کوئی کہتا ہے کہ 3 ملین ہیں, کوئی کہتا ہے 4 ملین ہیں, ایسے لوگ ہیں جو اسپائر کرتے ہیں کہ اب وہ کسی طرح وہ یورپ چلے جائیں.
جی جی.
اور ان کا مطمئن نظر بنیادی طور پہ تو ویسٹرن یورپ ہے, لیکن وہ ایسٹرن یورپ میں بھی سیٹل ہونے کو تیار ہیں, کیونکہ وہاں پہ پاپولیشن کم ہے, اور وہاں پہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کلچرل اتہاس جو ہے وہ بھی ڈسٹرب نہیں ہوگا.
جی جی, مشتاق صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیں. اس وقت وسطی یورپ میں اقوام متحدہ کی تنظیم یو این ایچ سی آر کے ترجمان بابر بلوچ ہمارے ساتھ ہیں. بابر بلوچ, آپ ہمیں بتائیں کہ باوجود اس کے کہ شام میں اس وقت جنگ بندی ہے, لیکن کہا جا رہا ہے کہ جو پناہ گزین ہیں وہ بڑی تعداد میں یورپ کی طرف جا رہے ہیں, کچھ صورتحال بتائیے اور یورپ کا کیا رد عمل سامنے آیا ہے؟
بہت شکریہ. اس وقت میں موجود ہوں یونان اور مقدونیا کی سرحد پہ, اور اس کیمپ کے بالکل قریب ہوں جہاں پہ 13,000 کے قریب لوگ ہیں جو مہاجرین یہاں پہ پہنچے ہیں, اور سارا دن ہم نے ان کے ساتھ ہی گزارا ہے. ان کی حالت بہت ابتر ہے, جب سے بارڈر بند ہوا ہے اس کے بعد سے لوگ یہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں, نہ ان کے پاس اتنے وسائل ہیں یہاں پہ ان کو رکھنے کے, نہ وہ آگے جا سکتے ہیں نہ پیچھے جا سکتے ہیں. تو ایسا لگ رہا ہے کہ اس وقت یورپ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ سارا مسئلہ صرف یونان کے سر پہ ہی تھوپا جائے گا. ہم ایز اے یونٹ تیار, ہم ہمیشہ یورپ سے یہ اپیل کرتے رہے ہیں کہ اس کو مل جل کر حل کیا جائے. نہ جرمنی کو آپ چھوڑ سکتے ہیں اکیلا, نہ کہ آپ اکیلا یونان کو چھوڑ سکتے ہیں کہ اس مسئلے کی دیکھ بھال کریں.
آپ کچھ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ کس طرح کے لوگ آ رہے ہیں, کیا مختلف مذاہب کے لوگ ہیں؟ کیونکہ ہم ابھی بات کر رہے تھے کہ آرمینینز جو ہیں ان کو بڑا خطرہ ہے داعش سے, تو کس قسم کے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہے؟
اس وقت جو صورتحال ہے, جو لوگ یہاں یونان پہنچ رہے ہیں ان کی زیادہ تر تعداد 93% کا تعلق شام, افغانستان اور عراق سے ہے. کچھ اور ممالک کے لوگ بھی ان میں شامل ہیں, پاکستان, ایران, موروکو, کچھ دوسرے, لیکن کثیر تعداد تو ان میں وہ ہے کہ جو جنگ و جدال سے بھاگ کے یہاں پہ پہنچ رہے ہیں. تو ایک تو یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ جی یورپ میں وہ لوگ ہیں جو معاشی حالت بہتر بنانے کے لیے آ رہے ہیں. یورپ کے سیاسی اکابرین یا ان کے لیڈر بھی اس کی باتیں کرتے ہیں, لیکن جب آپ یہاں گراؤنڈ پہ پہنچیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایسا نہیں ہے. یہ جنگ زدہ لوگ ہیں جو خوف سے بھاگے ہیں, اور اس کے علاوہ 40% بچے ہیں ان میں, 22% خواتین ہیں, تو 62% تو یہ ہو گئے ہیں. اور جس کیمپ میں میں تھا آج سارا دن, وہاں پہ 3 دن سے بارش ہو رہی ہے اور اس کے حالات اتنے خراب ہیں کہ ان کے پاس نہ کوئی ساز و سامان ہے, کھلے آسمان کے تلے یہ لوگ رات گزارنے پہ مجبور ہیں.
یہ بتائیے, مجھے معلوم ہے کہ آپ کو جلدی جانا ہے, لیکن آپ ہمیں یہ بتا سکتے ہیں کہ یورپ نے ہر طرح کے حربے کھڑے کیے ہیں تاکہ پناہ گزین وہاں نہیں آ سکیں, فینسز ہیں, بیریئرز وغیرہ ہیں, ان کی کیا نوعیت ہے؟
بالکل, جہاں پہ ہم موجود ہیں بہت قریب ہی مقدونیا نے جو ہے نا ایک باڑھ کھڑی کی ہے, اور انہوں نے اس کے ذریعے لوگوں کو روکا ہوا ہے. جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ یورپ اس بات پہ ان کی کوشش ہے کہ ان لوگوں کو یورپ میں پناہ لینے سے روکا جائے, لیکن گریس بھی, یونان بھی یورپ میں ہی ہے, تو جو سارے یورپی قوانین ہیں ان لوگوں کے لیے, جب کوئی پناہ کی تلاش میں نکلتا ہے تو ان کا اطلاق یہاں بھی ہوتا ہے. لیکن جب تک یورپ مل جل کر اس مسئلے کا حل تلاش نہیں کرے گا, اور مسائل پیدا ہوں گے. جب یہ بارڈر بند کرتے ہیں, اس کے ساتھ جو انسانی المیے جنم لیتے ہیں وہ سب لوگوں کے سامنے ہیں یہاں پہ. تو اس کے علاوہ کہ یورپ مل جل کے ان کو یہاں پہ رجسٹر کرے, پھر اس کے بعد ان لوگوں کو ان کی منصفانہ تقسیم کرے 28 ممالک میں, اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے. اور لوگ آ رہے ہیں, کل 3,300 لوگ یونان مزید پہنچ رہے ہیں ترکی سے.
اچھا, جانے سے پہلے ذرا سا یہ بتائیے, کیونکہ یہاں امریکہ میں بھی بڑی تشویش ہے کہ جو لوگ یورپ سے آ رہے ہیں کہیں یہ نہ ہو کہ وہ شامی ہوں پناہ گزین, تو اس سلسلے میں آپ نے کیا دیکھا ہے کہ کیا ایسے لوگوں کو نو فلائی لسٹ پہ رکھا جا رہا ہے, کیا ترکیبیں ہیں اس سلسلے میں؟
جی دیکھیں, ایک بات تو جب آپ یہاں آ کے ان لوگوں سے مل کے ان سے بات چیت کر کے بہت صاف ہے اور واضح ہے, اور یہ ہے کہ یہ جو شدت پسندی ہے اس کا شکار ہیں, ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ ان سے جان بچا کے بھاگے ہیں. تو تمام قوانین کے مطابق ان کی دیکھ بھال کرنا, ان کو جو اویلن پروسیس ہے اس تک رسائی دینا, یہ یورپی ممالک کی جو ہے نا ذمہ داری بنتی ہے. تو یہ تو بہت صاف ہے, تو بہتر یہ ہے کہ ان لوگوں کی مدد کی جائے, ان لوگوں کی داد رسی کی جائے, نہ کہ ان پہ الزام لگایا جائے کہ جی کیونکہ آج ان لوگوں سے آپ بات کی آ رہے ہیں ان کا آپ حصہ ہیں.
جی مجھے معلوم ہے کہ آپ کو جانا ہے, لیکن ہمارے ساتھ مشتاق مہر ہیں, ہمیں بہت سارے لوگوں نے جوائن بھی کیا ہے, کالز بھی آ رہی ہیں, لیکن اس وقت ہم شکریہ ادا کرتے ہیں بابر بلوچ کا. جی یہ تھے اقوام متحدہ کے وسطی یورپ میں ترجمان بابر بلوچ. ہمارے ساتھ ترکی میں پاکستان کے سابق سفیر مشتاق مہر ہیں, اور ہمیں لندن سے جوائن کیا ہے سیاسی تجزیہ کار حبیب جان نے. آگے بڑھنے سے پہلے ایک آئی ڈی بریک لیتے ہیں.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر, یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com.
جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے مذاکرہ سن رہے ہیں, اور ہم بات کر رہے ہیں شام میں جنگ بندی کے باوجود یورپ کی طرف بڑھتے ہوئے پناہ گزینوں کے سیلاب کے بارے میں. اور حالانکہ ہمارے پاس کچھ کالز آئی ہیں, ان کو ہم بعد میں لیتے ہیں, لیکن لندن چلتے ہیں جہاں سے حبیب جان نے ہمیں جوائن کیا ہے. حبیب جان, آپ کو خوش آمدید.
بڑی مہربانی. السلام علیکم جی.
تو یہ بتائیں کہ اس وقت جو یورپ میں ایک فضا ہے پناہ گزینوں کے خلاف، آپ تو وہاں یو کے میں ہیں، آپ نے کیا دیکھا ہے کہ ان ممالک میں کیا کس قسم کی ایک فضا پائی جا رہی ہے، خاص طور پہ شامی پناہ گزینوں کے حوالے سے؟
ہاں، اس وقت یہ بہت بڑا المیہ ہے 21ویں صدی میں بالکل، کہ یورپ میں دو گروپس ہیں، ایک اسائلم سیکرز کو یا پناہ گزین کو یا ریفیوجیز کو ویلکم بھی کرنا چاہتے ہیں، اور ایک گروپ ہے جو ان سے نفرت کا اظہار بھی کرتا ہے۔ اسی سلسلے میں یہاں لندن میں 19 مارچ کو ایک بہت بڑا ڈیمونسٹریشن ہو رہا ہے، اور یہاں مساجد کے باہر، چرچوں کے باہر اور ہائی اسٹریٹس پر اور اسٹیشن کے باہر لوگ فلائر اور لیفلیٹ وغیرہ بھی تقسیم کر رہے ہیں۔ لیکن دوسری طرف یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ گروپ 7، گروپ 8 یا جو یونائٹڈ نیشن اور یورپی یونین کی جو ممالک ہیں، وہ شاید کمر بستہ ہیں کہ ریفیوجی اسٹیٹس پہ ان کی اپنی پرابلم ہو رہی ہے، کیونکہ یہاں پر جب الیکشن کا زمانہ آتا ہے تو کچھ گروپ بڑے ایکٹیو ہو جاتے ہیں، تو پولیٹیکل پارٹیاں اس پر بڑا تھریٹ فیل کرتی ہیں اور وہ کھل کر بات نہیں کرنا چاہتی۔ اور دوسرا بڑا المیہ ہے کہ دنیا میں جو جو تقسیم ہو رہی ہے، یوں یوں ہیومن رائٹس کی تنظیمیں ہوں یا این جی اوز ہوں، وہ بھی تقسیم نظر آتی ہیں اپنے اپنے مقاصد کے تحت۔
بالکل صحیح ہے جی، ہم کچھ کالز لیتے ہیں کیونکہ وہ کالز ورنہ ڈراپ ہو رہی ہیں۔ ڈنڈی کوٹل سے ہمیں کال کیا ہے متین سلیمانی نے، جی جناب کہیے۔
میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ ہماری پوری بات سن لیں،
جی جی کہیے،
پھر آرام کے ساتھ جواب دیجیے۔ ہمارے مسلمانوں کو ایک بیماری لگی ہوئی ہے، جراثیم کسی اور جگہ سے آئی ہوئی ہے۔ امریکہ نے پوری عالم، پوری دنیا کو میں اگر ایک ایک نام لے لوں، وہاں ڈکٹیٹرز، شاہان، امیر وغیرہ کو مسلط کیا تھا، عوام پر زبردستی حکمرانی کر رہی تھی۔ جب ان کے مقاصد ان کی پوری ہوئی، پھر دہشت گردی کی نام پہ اور ڈکٹیٹروں کو ختم کرنے کے لیے ان ممالک کو بہت تہس نہس کر دیا۔ ابھی جراثیم نے یہ بیماری کی علاج ہونی چاہیے۔ آپ نے کبھی بھی ایسا پروگرام کو نہیں منظم نہیں کیا،
اچھا بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا۔ اور راولپنڈی سے ہمیں کال کیا ہے رب نواز نے،
جی السلام علیکم سارا۔
وعلیکم السلام،
جی رب نواز عرض کر رہا ہوں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیا امریکہ بوڑھا ہو گیا ہے؟ اگر بوڑھا نہیں ہوا تو بانج ضرور ہو گیا ہے، کیونکہ جو ظلم، ستم، بشارت اسد اپنے عوام پر، اپنے لوگوں پر ڈھا رہا ہے، وہ چنگیز اور لاکو کی تاریخ میں بھی کہیں نہیں ملتے، اور پوری دنیا کو مفلوج کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ امریکہ کا یہ خیال غلط ہے کہ وہ داعش کو ختم کر دے گا یا القاعدہ کو ختم کر دے گا۔ جب تک بشار اسد کا خاتمہ نہیں ہوگا، نہ داعش ختم ہوگی نہ القاعدہ ختم ہوگا۔
بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا، جی 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 جی۔ کامیاب بنگش نے کال کیا ہے کوہاٹ سے،
ہلو السلام علیکم۔
وعلیکم السلام،
کامیاب بنگش بول رہا ہوں کوہاٹ سے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی اقوام متحدہ کہاں ہے؟ ہم تو پناہ گزین کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اقوام متحدہ اس کا قانون کہاں ہے؟ دنیا کہاں ہے؟ اور امریکہ اور روس جو دوسرے ملکوں پر جنگ مسلط کر دیتا ہے، تو اس کا کام ہے کہ پھر لوگوں کا بھی بندوبست کرے؟ ادھر حالات جس طرح ہو جاتے ہیں تو ان کا بندوبست بھی ان کا کام کرنا چاہیے۔
بہت شکریہ آپ کی کال کا۔ مشتاق ماہر صاحب، آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے جو حالات ہیں وہ بہت ہی پیچیدہ ہیں، صرف امریکہ پر ذمہ داری ڈالنا کافی نہیں ہے۔ یہ بھی آپ کے علم ہے کہ شام میں سنی اور شیعہ ممالک جو ہیں وہ ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، ذرا سا اس کے بارے میں کالرز کو بتائیے۔
جی بالکل صحیح کہا آپ نے، دراصل یہ ہیومن ہسٹری ہی ایسی ہے، اور یہ جو پیریڈ آپ دیکھ رہے ہیں ٹربولنس کا، یہ ایک ٹرانسفارمیشن کا پیریڈ ہے۔ اس سے پہلے ہم نے فرسٹ ورلڈ وار میں دیکھا تھا، سیکنڈ ورلڈ وار میں دیکھا تھا، اسی طرح پاپولیشن کی ڈسلوکیشن ہوئی، اسی طرح حملے ہوئے، اسی طرح جینوسائڈ ہوا، اسی طرح لوگوں کو موو کرنا پڑا۔ اس کے بعد یونائٹیڈ نیشن کا سسٹم آیا اور بڑی آرٹیفیشل قسم کی انہوں نے باؤنڈریز کریٹ کی،
अब
60 साल के बाद इन बाउंड्रीज का रेलेवेंस कम होता गया, क्योंकि नई आइडियोलॉजीज बनी, नई सिविलाइजेशनल वैल्यूज आई, नया कल्चर आया, लोगों में 21st सेंचुरी की फीलिंग आई। तो ये इन प्रॉब्लम की वजह से चेंजेस आई हैं, और ज्यादातर कंसंट्रेटेड चेंजेस जो हैं वो पेट्रो डॉलर मिडिल ईस्ट में आई हैं, जिसमें मुसलमान मेजॉरिटी में है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि जो सुपर पावर्स हैं, खासतौर पर यूनाइटेड स्टेट्स है, यूनाइटेड किंगडम है या फ्रांस है, उन्होंने भी डिस्टर्बेंस करने में काफी मदद की, और उनके अपने मोटिव थे और उनकी अपनी रीजनिंग थी, लेकिन वो कॉन्सिक्वेंसेस को नहीं संभाल सके। ये लगातार जो हमने देखा है, अफगानिस्तान को देखा है, इराक को देखा है, सीरिया को देखा है, यमन को देखा है, बहरीन को देखा है, लबनान को देखा है, ये तमाम ममालिक में फॉरेन इंटरफेरेंस को डिनाई नहीं कर सकते। इसका सोल्यूशन यूनाइटेड नेशन भी हो सकता है, दूसरा ये भी हो सकता है कि जो नेशन स्टेट्स हैं, जो यूनाइटेड नेशन में मेंबर्स हैं, जिनको एक्सेप्ट किया गया है, उनको स्ट्रेंथन किया गया जाए और उनकी सॉवरेनिटी सुवरेनिटी को एक्सेप्ट किया जाए और उनको रिसोर्सेज दिए जाए। ये यूनाइटेड नेशन या इंटरनेशनल कम्युनिटी जिस कदर पैसा खर्च करती है रिफ्यूजीज पे या डिफेंस पे या एक दूसरे को झगड़े में डालने के, अगर वही पैसा ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस पे करें, तो मुझे यकीन है टर्की, सीरिया, आर्मेनिया और अफगानिस्तान, इराक कम अज कम ये रिफ्यूजीज प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, अगर वहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, सोशल चेंज हो और स्टेट्स जो है उनको स्ट्रेंथन किया जाए, उनको वीकन न किया जाए।
जी हाँ, मुश्ताक साहब, आप भी जानते हैं कि जब लोगों को जान का ख़तरा है शाम में, तो ये सबसे एक बड़ी बुनियाद बन रही है कि वो दाइश से भागकर जो हैं यूरोप की तरफ जा रहे हैं। हम लौटते हैं हबीब जान के पास, लेकिन हमें कुछ कॉल्स आई हैं, बहुत मुख्तसर उनको सुनते हैं। बलूचिस्तान से कॉल किया है सोहबत कोसा ने। जी जनाब, कहिए। जी, बलूचिस्तान के कॉलर, अच्छा ड्रॉप हो गए। पेशावर से अली ने कॉल किया है, अच्छा उनकी भी ड्रॉप हो गई। शेर आलम ने कॉल किया है मोहम्मद एजेंसी से। जी कहिए मोहम्मद एजेंसी से शेर आलम। जी जी कहिए, आपकी आवाज आ रही है शेर आलम।
बोल रहा हूँ
जी, कहिए।
पाकिस्तान में 30 लाख अफगान महाजरीन है, तो क्या यूरोप 7-8 कंट्री ये शाम का माजरी कबूल नहीं कर सकता है, और फिर भी इस पर बोझ उठा दे कि पाकिस्तान अफगान माजरी नहीं छोड़ता है, क्यों?
बड़ी आपने दिलचस्प बात की, क्योंकि मैं चाहूंगी कि हबीब जान इसके हवाले से बात करें, वो लंदन में होते हैं। हबीब जान, आप जानते हैं कि यूरोप में एक वक्त एक तरह की जो सोच है वो ये है कि उनका कल्चर तब्दील हो रहा है मुसलमानों के आने से, ये खौफ किस हद तक जो है उनको पना गुजीन कबूल करने से रोक रहा है?
मैं इस सिलसिले में ये कहूँगा आपको कि ऐसे भी मैं सुन रहा था महर साहब को भी और दूसरे कॉलर्स को भी, हर एक के अपने अपने ग्रीवेंस भी हैं, और मैं समझता हूँ कि किसी जमाने में तेल का मसला था और तेल पर जंगें होती थी और लोग माइग्रेट करते थे, लेकिन अब जमहूरियत के नाम पर जिस तरह बैनुल अक्वामी कुव्वतें फोर्सेस आगे बढ़कर शाम हो या लीबिया हो या इराक हो, अब इस पे मैं ये समझता हूँ कि एक ऐसे फोरम की जरूरत है जिसमें इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन और यूनाइटेड नेशन को अपना रोल अदा करना होगा, और जिस तरह यूरोप में हमने देखा है कि जिस तरह रिफ्यूजी के साथ मिसबिहेव किया गया है, अब वो पढ़ी लिखी कौम भी इस पर मजबूर हो गई, क्योंकि इनके पॉलिटिशियन इन्हें डराते हैं मकामी लोगों को कि इनके आने के बाद आपका रोजगार बंद हो जाएगा, आपके हाउसिंग की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगे, आपके बहुत सारे इशूज आ जाएंगे। लेकिन मैं ये देखता हूँ कि जिस तरह मैं एक मस्जिद के बाहर रिस्क फ्राइडे को देख रहा था कि कुछ लोग गोरे और ब्लैक कम्युनिटी के लोग लिफलेट बांट रहे थे, तो लोगों को हमदर्दी भी है और लोगों को नफरत भी है। अब देखना ये है कि हमारी मुस्लिम उम्मा है जो है, इसका सबसे बड़ा मसला मुस्लिम उम्मा का है, शाम एक मुस्लिम मुल्क है, इराक मुस्लिम मुल्क है, लीबिया मुस्लिम मुल्क है, अफगानिस्तान मुस्लिम मुल्क है और ईरान एक मुस्लिम मुल्क है, तो ये मुस्लिम उम्मा और ओआईसी की जिम्मेदारी बनती है कि अपने लोगों को दुनिया के बॉर्डर्स पे जहाँ पे बहुत ज्यादा सर्दी भी होती है, माइनस नुक्ते इंजमाद होता है, लोग जिस तरह बच्चे की मौत आज तक हमारे सामने घूमती है, एक बच्चा साहिल के किनारे जिस तरह नन्ना मुन्नी लाश बनकर अल्लाह को प्यारा हो गया। तो ये जो इस्लामिक ममालिक जो लोग हैं, खास तौर पे सऊदी अरब जो हमारा चौधरी भी कहलाता है और हमारा बड़ा बॉस भी कहलाता है, उनको चाहिए कि अपने मुस्लिम लोगों को, अब वो कम्युनिटी ना देखें, उनको फिरका ना देखें, इंसानियत को देखें, क्योंकि यूरोप में इस वक्त बहुत ज्यादा उनके लिए मसाइल पैदा हो गए हैं, और इंग्लैंड तो अब भी बहुत अच्छा है, लेकिन जो फ्रांस से मामला आ रहे हैं या इटली से मामला आ रहे हैं या जर्मनी से आ रहे हैं, नॉर्वे से आ रहे हैं, वो इतने अच्छे नहीं है, बड़े दिल हिला देने वाले हैं। काश कोई जुल्फकार अली भुट्टो होता, काश बेनजीर भुट्टो होती, और मैं यहाँ पे वजारत खारजा हुकूमत पाकिस्तान से भी दरख्वास्त करूंगा कि कम अज कम आप भी कोई अपना रोल अदा करें, क्योंकि दुनिया की मुस्लिम उम्मा पाकिस्तान की तरफ भी देखती है और यूनाइटेड नेशन की तरफ भी देखती है, और मैं आप लोगों को मुबारकबाद दूंगा कि आपने इतने सेंसिटिव इश्यूज पर इस तरह के प्रोग्राम किए।
बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे, चंद मिनट और रहे।
जी जी, रिफ्यूजी ज्यादातर मुस्लिम ममालिक के लोग हैं। अब आप यकीन करें कि मैं इस लंदन में जब देखता हूँ कि सड़कों पर सर पे हिजाब डाले हुए खवातीन, बच्चे माइनस टू थ्री वेदर में रोडों पर होते हैं, और इस वक्त यहाँ पर हाउसिंग के भी इश्यूज बहुत बने हुए हैं, और एम्प्लॉयमेंट तो बहुत दूर की बात है कि जब तक इनको सर ढापने की जगह नहीं मिलेगी, जब तक इनके मामला और मजीद आगे कैसे बढ़ेंगे।
आप हमारे साथ रहें, हमें जंग से कॉल आई है। मुलाजिम जी जी, जंग से कॉलर
जी, मुलाजिम सर जंग से बोल रहा हूँ।
अच्छा जी, कहिए कहिए।
बाजी नफीस साहब, बात ये है कि लोग बातें कर रहे हैं ना, इधर से दो तीन गिरोह के लोग जो है ना जाकर उधर फायरिंग शुरू कर दी है, उससे डर कर लोग इधर उधर भाग रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि एक मिसाल पे बशर अल असद के जो है ना वो हुकूमत खत्म कर दी जाए, ये देश के हम ही लोग बोल रहे हैं। उनको बताओ कि उधर इलेक्शन करा दो, जिसका जो है ना वो हुकूमत बने उनको हुकूमत दे दो।
और गिलगित से हमें कॉल किया है ताहिर ने।
हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम।
बहुत अच्छा प्रोग्राम है और अच्छा टॉपिक आपने रखा है। मेरा सवाल और मेरी गुजारिश ये है, पूरी दुनिया में इंसानियत के हुकूक के हवाले से जो नारे लगाए जा रहे हैं, और फिर इंसानियत की तजलील के लिए फिर इदारे भी बनाए जा रहे हैं, कभी तालिबान के नाम से, कभी जैश मोहब्बत के नाम से, फिर कभी दाइश के नाम से, क्या इन सब के पीछे यही बड़े ममालिक जो चौधरी बने हुए है, अमरीका है, बरतानिया है, फ्रांस है, रशिया है, और सऊदी अरब भी इनका पिट्ठू है, वो जिस तरफ इशारा करते हैं तो उनका साथ देते हैं।
बहुत शुक्रिया।
तजलील इंसानियत की तजलील ये नहीं करते।
बहुत शुक्रिया। मोहम्मद एजेंसी से हमें कॉल किया है शेर अली ने।
जी अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम।
नफीसा बयान, मेरे ख्याल में शाम के जो रिफ्यूजीज है, और मैं पूछना भी चाहता हूँ जो प्रोग्राम में पार्टिसिपेट रहे माहिरीन हज़रात, क्या बेसिकली प्रॉब्लम ये नहीं है कि शाम के साथ जंग में जो पार्टी शिरकत कर रहे हैं किसी भी लेवल से, या उनकी हेल्प कर रहे हैं, या वहाँ जो बागी है उनको कुचल रहे हैं, फॉर एग्जांपल अमेरिका है या रशियन है, अपने अपने मफादात और अपने लेवल से शिरकत कर रहे हैं, तो क्या ये चीज फनागजीन को एडजस्ट करने में मुश्किल पेश नहीं कर रही?
ये सवाल हम मुश्ताक महर से करते हैं। महर साहब, बहुत सारे कॉलर्स ने कहा है कि बशारुल असद को जाने की ज़रूरत है, अमेरिका कई बरसों से ये कह रहा है कि असद को जाना चाहिए, लेकिन किसी तरह से वो कामयाब नहीं हो रहे। आप क्या देख रहे हैं इस वक्त जो जंगबंदी है, और नज़र आता है कि रूस और अमेरिका एक पेज पे हैं शायद इस मामले पर कि दाइश को शिकस्त दी जाए, कुछ उम्मीद आपको नज़र आती है अमन के लिए शाम में?
जी, मैं समझता हूँ कि अगर अमेरिका और रशिया सही तरीके से डिप्लोमेटिक कोर्स को अडॉप्ट करें और पावर पोजीशनिंग और पावर प्रोजेक्शन ना करें, तो ये सीरिया का प्रॉब्लम रिजॉल्व हो सकता है। सीरिया और इराक में सीरियस प्रॉब्लम था कि मेजॉरिटी गवर्नमेंट के लोग पावर में थे, माइनॉरिटी के पावर में थे, और मेजॉरिटी को कुचला जा रहा था। इराक में सदाम हुसैन सुन्नी थे और मेजॉरिटी शिया की थी,
سیریا میں بشر صاحب شیعہ ہیں، الاولاد ہیں، اور میجارٹی جو ہے سنی ہے، وہ ان کو قتل کر رہے تھے. اس میں کوئی شک نہیں، آپ کا پوائنٹ بہت ویلڈ ہے، لیکن اس کا سولوشن صرف اور صرف ریفرمیشن ہے. یہی سچویشن ہمیں سینٹرل ایشین کنٹریز میں بھی نظر آتی ہے کہ وہاں پہ 20-20 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں لوگ، لیکن وہ میجارٹی کی خواہش کے خلاف بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن انہوں نے اکنامک ریفارمز کیے ہیں، سوشل ریفارمز کیے ہیں. ایک تو میرا یہ پوائنٹ ہے. دوسرا، ہمارے دوست نے لندن سے کہا ہے کہ یورپ کے ریسورسز اتنی بڑی مائگریشن کو افورڈ نہیں کر سکتے، تو میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ایشیا نے، خاص طور پہ ویتنام، فارموسا، چائنا، ہانگ کانگ، پاکستان، برما، ان چھوٹے چھوٹے ملکوں نے اتنا بڑا بوجھ سنبھالا ہے ریفیوجیز کا. پاکستان جیسا غریب ملک، امپاورش کنٹری، اس میں 3 ملین لوگ 10 سال سے، اور آج بھی تقریباً 3 لاکھ لوگ بے سر و سامان. تو یہ ہو سکتا ہے اگر پولیٹیکل ول ہو. جو بشر صاحب کا ہے، میں اگری کرتا ہوں آپ سے کہ وہاں پہ میسو قسم کی ریفارمیشن ہونی چاہیے، پولیٹیکل ریفارمیشن ہونی چاہیے، لیکن وہ اسی وقت ہوگی کہ جب یہ سپر پاور اگری کریں گے اور بشر صاحب کو کوئی وہ راستہ دکھائیں گے پولیٹیکل، بائی فورس. ہم نے دیکھا ہے لیبیا میں حکومت چینج کر کے، میں الجیریا میں امبیسڈر تھا جب فیس نے گورنمنٹ کو چینج کرنے کی کوشش کی. ہم نے دیکھا ہے کہ لبنان میں کیا ہوا ہے، عراق میں کیا ہوا ہے، لمبی کہانی ہے. اینی وے، بائی فورس گورنمنٹ کو چینج کرنا، چینج تو آپ کر سکتے ہیں. افغانستان میں ہم نے چینج کی ہے، اب وہی لوگ واپس آ رہے ہیں، بلکہ اس سے برے لوگ واپس آ رہے ہیں. اب وہ پہلے طالبان تھے، اب داعش ہیں. تو پولیٹیکل ریفارمز کے لیے آپ کوئی فورم ڈھونڈیں، اور یونائٹیڈ نیشن جو انکمپیٹنٹ ہو گئی ہے، اسے یا تو آپ ریگوریٹ کریں، سپورٹ کریں، یا آپ اس کا کوئی پینل ڈھونڈیں جو صرف پولیٹیکل پرابلمز کو ڈیل کرے.
بہت شکریہ. اس موڑ پہ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں پاکستان کے ترکی میں سابق سفیر، ترکی اور الجیریا میں سابق سفیر مشتاق مہر کا، جو اسلام آباد میں ہوتے ہیں، اور ان کے ساتھ تھے لندن سے سیاسی تجزیہ کار حبیب جان. بہت شکریہ اور خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
کچھ تو کہیے نا،
کچھ تو چاہو،
کم میں بگوشنا،
کچھ کہیے نا. اپنے سوالات کے ساتھ اس پروگرام میں زیادہ سے زیادہ شرکت کریں. ہمارے ماہرین آپ کے سوالوں کے جواب دیں گے. ہمارا یہ پروگرام پاکستان میں ہفتے کی رات کو 10 سے 11 بجے تک پیش کیا جاتا ہے. آپ ہمارے ٹول فری نمبر پر مفت کال کر سکتی ہیں. نمبر نوٹ کر لیجیے، 0800-777-89. ہفتے کی رات 10 سے 11 بجے تک فون کیجیے 0800-777-89. پروگرام ہے
جی. آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے مذاکرہ سن رہے ہیں، اور ہم بات کر رہے ہیں شام میں جنگ بندی کے باوجود یورپ کی طرف بڑھتے ہوئے پناہ گزینوں کے سیلاب کے بارے میں. اس وقت ہم لوٹتے ہیں امریکہ، اور ہمیں کک کاؤنٹی ایلینوئز سے ڈیموکریٹ سلمان آفتاب نے جوائن کیا ہے. آفتاب صاحب، آپ کو خوش آمدید.
السلام علیکم جی.
تو کچھ تو باتیں آپ نے سنی. ہم بات کر رہے ہیں کہ شام میں جو اس وقت جنگ بندی ہے، اس کے باوجود پناہ گزین ایک سیلاب کی طرح یورپ کی طرف جا رہے ہیں. آپ کے علم میں ہے کہ امریکہ کے اندر بھی ایک خطرہ ہے، ایک خوف پایا جاتا ہے، خصوصاً ریپبلکن پارٹی کے اندر، کہ یہی پناہ گزین یہاں کا رخ کریں گے. آپ کا تو تعلق ڈیموکریٹک پارٹی سے ہے، لیکن یہ جو مخالف پارٹی ہے ریپبلکنز، ان کے خدشات کے حوالے سے کچھ بتائیے.
سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا.
شکریہ.
اور تمام آپ کے سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم. دیکھیں جی، جہاں تک تعصب، ریسزم، زینوفوبیا، بگٹری، جو چاہے آپ اس کو نام دے دیں، یہ ہر معاشرے میں بتدریج موجود ہے، کہیں کم ہے، کہیں زیادہ ہے. امریکہ میں ڈیوڈ ڈیوک کے اور کے فالوورز ہمیشہ سے موجود ہیں, لیکن ستمبر 11 کے بعد 8 سال جو بش ایڈمنسٹریشن میں ان کو جو تقویت ملی ہے, یہ ان کا سنہری دور تھا جس میں پریزیڈنٹ بش نے مختلف قوانین نافذ کیے, جس میں پیٹریٹ ایکٹ تھا, ایکس پوسٹ فیکٹو لا تھا, ان کو امپلیمنٹ کر کے اس گروپ کو جو جس کو آپ رائٹ ونگ کوالیشن کہیے یا نیو کانس کہیے یا ریڈ نیکس کہیے, ان کو بہت زیادہ تقویت ملی. اس کے بعد جو دور شروع ہوا امریکہ میں وہ اوباما کا 2008 میں, اس دور میں تمام چیزیں جو ہیں وہ یو ٹرن بنانے کی کوشش کی ڈیموکریٹس نے, لیکن اس کا جو نتیجہ نکلا وہ یہ کہ حکومتی سطح پہ تو اس میں پذیرائی نہیں ہوئی, لیکن عوام الناس کے رویے میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا, خاص طور پہ اوباما سے کیونکہ وہ افریقن امریکن ہے, نفرت میں اضافہ ہوا, اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی اور دوسری مائنورٹیز کے خلاف جو رد عمل سامنے آیا وہ اب آپ اس الیکشن میں کھل کے دیکھ رہے ہیں.
جی
اچھا, جہاں تک رائٹ ونگ ایکسٹریمسٹ کا یہاں تعلق ہے تو امریکہ میں دو قسم کے ایکسٹریمسٹ ہیں رائٹ ونگ میں. ایک ایجوکیٹڈ طبقہ ہے جو کہ آپ فاکس نیوز پہ جو پولیٹیکل اینالسٹ ہیں ان کے یا پولیٹیکل پنڈٹس جو کہتے ہیں جن کو,
جی
جو جن کو عرف عام میں نیو کانس کہا جاتا ہے, کرسچن کوالیشن کے لوگ ہیں, گیری فارویل, پیٹ رابرٹسن, ایش کرافٹ تھا بش ایڈمنسٹریشن میں, ابھی کبھی کبھی آپ دیکھتے ہیں نیوٹ گینگریچ کو, اس قسم کے لوگ جو ہیں یہ ایجوکیٹڈ طبقہ ہے, یہ نفرت پروموٹ کرتے ہیں لیکن بڑے ڈھکے چھپے انداز میں.
اچھا,
دوسرا طبقہ وہ ہے جو جاہل لوگ ہیں جن کو ڈونلڈ ٹرمپ کہتا ہے کہ آئی لو دا لیس ایجوکیٹڈ پیپل یا لیس ایجوکیٹڈ پیپل, جن کو عرف عام میں ریڈ نیک کہا جاتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ٹی پارٹی بنائی, اس کے سپورٹر ہیں, یہ اب ڈونلڈ ٹرمپ کی بیس ہے. جو پہلا گروپ میں نے ڈیفائن کیا تھا وہ ٹیڈ کروز, جو سینیٹر ٹیڈ کروز ہے, جو کہ ایک پڑھا لکھا آدمی ہے لیکن نفرت اور تعصب اس کی رگوں میں سمایا ہوا ہے, اس کے لوگ ہیں.
دیکھیے آفتاب صاحب, آپ کی بات بجا ہے, لیکن بعض واقعات بھی ہوئے ہیں یورپ میں اور امریکہ میں بھی جس سے خطرات جو ہیں بڑھ گئے ہیں عام لوگوں میں. مثال کے طور پہ پیرس میں ایک حملہ ہوا تھا, اور پھر یہاں کیلیفورنیا میں سان برنارڈینو کا جو حملہ ہوا تھا, اس نے مسلمانوں کے بارے میں رائے خاصی تبدیل بھی کر دی ہے. میں پہلے یورپ چلتی ہوں جہاں سے حبیب جان ہمارے ساتھ ہیں. حبیب جان, آپ اس حوالے سے بتائیے کہ پیرس کا جو حملہ ہوا, اس نے لوگوں کی رائے کس حد تک تبدیل کر دی مسلمانوں کے بارے میں؟
میں تو اب بھی یہ کہوں گا کہ یورپ یا برطانیہ یا فرانس, ہم ہر جگہ گئے ہیں, لوگ اب بھی اعتدال پسند ہیں, اور لیکن کوئی ایسا ایک واقعہ ایک رونما ہو جاتا ہے تو کچھ دنوں کے لیے, کچھ عرصے کے لیے لوگوں کی رائے تبدیل ہو جاتی ہے. آپ نے دیکھا اس واقعے میں مسلمان نے کسی کی مدد کی, اس کو اپنی بیکری میں, اس کو ریسٹورنٹ میں اپنی پناہ بھی دی اور اس کی زندگی کو تحفظ فراہم کیا. لیکن اوور آل یہ ہے کہ جو ہمارے پولیٹیشین ہیں اور جو منصوبہ ساز ہیں, جو یورپ کی منصوبہ بندی کرتے ہیں اگلے 50 سالوں کے لیے, اگلے 10 سالوں کے لیے, تو وہاں جا کے رائے عامہ بڑی نیگیٹو ہو جاتی ہے مستقبل کے حوالے سے. جیسے آپ نے دیکھا کہ یورپ کے بہت سارے ممالک میں اب حجاب کا ایک بہت بڑا ایشو بنا ہوا ہے, چاہے اسکول ہوں, چاہے کالجز ہوں, چاہے سڑکیں ہوں, چاہے پارکس ہوں. انگلینڈ میں اب تک یہ معاملہ نہیں بنا, لیکن گریجولی اس طرف لوگ موٹیویٹ ہو رہے ہیں. پارلیمنٹ ہو یا چھوٹی چھوٹی میٹنگز ہو, وہاں پر یہ باتوں کو اب غور طلب سمجھا جاتا ہے کہ حجاب پہ پابندی ہونی چاہیے, نہیں ہونی چاہیے, اسکول کا ماحول کیا ہونا چاہیے, کالجز کا ماحول کیا ہونا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہم لوگ رہتے ہیں مسلمان, چاہے یورپ, چاہے مشرق وسطی کے ہوں, چاہے افغانستان کے ہوں, چاہے پاکستان کے ہوں, ہمیں یہ سیکھنا چاہیے ہمارے حکمرانوں کو کہ یورپ میں طرز حکمرانی کیا ہے اور یہ اپنے معاملات کو کس دور اندیشے کی نظر سے دیکھتے ہیں. بدقسمتی سے یہ کہ ہمارے یہاں جمہوریت کے نام پر, ہمارے اسلامی ممالک نے بندوق کے زور پر جمہوریت نافذ کرنے کا تہیہ کیا ہوا ہے, اور امریکہ ان کی سرپرستی فرما رہا ہے, چاہے ایران ہو, چاہے سعودی عرب ہو, چاہے وہ امریکہ ہو.
یہ اس میں تو کسی حد تک سچ ہے، لیکن جو بات پہلے مشتاق مہر نے کی تھی وہی میں پوچھنا چاہوں گی سلمان آفتاب سے. یہ ڈیموکریٹک پارٹی کے ساتھ ہیں، کک کاؤنٹی میں ہوتے ہیں، الینوائے امریکہ میں. سلمان آفتاب، آپ ہمیں بتائیں کہ جو باتیں کی گئیں وہ یہ کہ آپ کے آنے سے پہلے کہ جو مسلمان دنیا ہیں اس میں ایک تبدیلی کی ضرورت ہے، خصوصاً ہم دیکھ رہے ہیں شام جیسے ملک میں سنی اور شیعہ آپس میں لڑ رہے ہیں، یہ آپ کے خیال میں کس حد تک ضروری ہے تاکہ یہ پناہ گزینوں کا معاملہ جو اس وقت پوری دنیا کو پریشان کیا ہوا ہے اس کو حل کیا جائے؟
دیکھیں، یہ سارا سلسلہ شروع ہوا ہے گلف وار سے، جو بش نے حملہ کیا عراق پہ، اور میں ڈیموکریٹک آدمی ہوں لیکن اس کے باوجود جو مڈل ایسٹ کی جو صورتحال ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب صدام حسین زندہ تھا، جب معمر قذافی زندہ تھا، اس وقت حالات کنٹرول میں تھے. یہ حالات خراب کیے گئے ہیں پرپزلی، وہاں اٹیک کیا گیا اور اس کے بعد امریکہ نے اور انگلینڈ نے خاص طور پہ جس کی پش پناہی میں ظاہر ہے کہ اسرائیل کا بڑا ہاتھ ہے، کیونکہ اسرائیل ویسے تو ایکسٹریمسٹ کے خلاف بات کرتا ہے لیکن ایکسٹریمسٹ ہی اس کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہیں، جو صدام قسم کے لوگ ہیں، جو ڈکٹیٹرز ہیں. اب اس وقت جو اسرائیل سیریا کے پیچھے لگا ہوا ہے تو وہ صرف یہ وجہ ہے کہ اس کو پتہ چل، اس کے علم میں یہ بات ہے کہ جب ایک گورنمنٹ ہوتی ہے کہیں پہ آرگنائز ہوتے ہیں لوگ. اب اس سیریا میں جو ایران کی سپورٹ ہے، اسرائیل کو سب سے بڑا خطرہ وہ ہے. اس کے مقابلے میں اگر اسرائیل کو داعش سے یا حزب اللہ سے یا انڈیویجول گروپ سے مقابلہ کرنا پڑے تو اس کے لیے بہت زیادہ آسان ہوتا ہے. تو یہ سارے حالات پیدا کرائے جاتے ہیں مسلمان ملکوں میں اسٹیبلٹی خراب کرنے کے لیے اور وہاں افراتفری مچانے کے لیے. اور بیسٹ سینیریو تو جو ابھی چل رہا ہے وہ ان کے لیے ان کا ڈریم کم ٹرو ہے کہ ہمیں لڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، مسلمانوں کو آپس میں لڑایا جائے، شیعہ کو سنی سے، سنیوں میں آپس میں بریلویوں کو دیوبندیوں سے.
لیکن آپ نے بھی دیکھا کہ جو نوجوان ہیں امریکہ میں وہ کسی حد تک داعش کی طرف بھی گئے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ وقتاً فوقتاً جو ہیں اس طرح کے پلاٹس کو ناکام بنایا جاتا ہے جس میں عام لوگوں پر حملے کی جو منصوبہ بندی ہے اس کو شکست دی جاتی ہے. آپ بتائیے، سین برنارڈینو کا جو کیس ہوا پچھلے سال، اس کے کیا اثرات ہوئے امریکی معاشرے پر؟
پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس میں یہ کمپلیکیٹڈ ایشو ہے، یہ اتنا آسان نہیں ہے، یہ وائٹ اور بلیک نہیں ہے، اس میں گرے بھی ہے.
جی جی.
اور وہ یہ ہے کہ کچھ تو لوگ ہوتے ہیں جو ظاہر ہے کہ وہ مینٹلی انسٹیبل ہوتے ہیں اور امیچور ہوتے ہیں، ان کو تھوڑا سا اگر آپ پش کریں تو وہ ایکسٹریمزم کی طرف چلے جاتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو وکٹمز ہوتے ہیں جن کو باقاعدہ پلاننگ کے تحت، دیکھیں جی میں یہاں 30 سال سے ہوں، مجھے یہاں کا اچھی طرح سے سسٹم پتا ہے کہ گورنمنٹ کیسے کام کرتی ہے، اور میں پولیٹیکل آدمی ہوں، میں خود بھی الیکشن لڑاؤں یہاں سے. یہاں پہ جو ایجنسیز ہیں جن کو ہم پاکستان میں ایجنسیز کہا جاتا ہے، جو انٹیلیجنس کے لوگ ہیں،
جی جی،
ان کی ریٹنگز ہوتی ہیں، ان کو ان کے جو آفیسرز ہوتے ہیں ان کو پروموشن ملتی ہے اس بیسس پہ کہ کتنے اریسٹ انہوں نے، بڑے اریسٹ، ہائی پروفائل اریسٹ کیے. تو بعض چیزیں جو ہیں وہ یہاں باقاعدہ پری پلان کیا جاتا ہے. مثال کے طور پہ آپ نے مساجد کے اندر اپنے بندے بھیج دیے مسلمانوں کو ہائر کر کے پیسے دے کے، انہوں نے وہاں پہ جو کچے ذہن کے لوگ ہیں، جو بچے ہیں، جو نئے لوگ آئے ہیں، جو ریلیجن کی طرف مائل ہوئے ہیں، ان کو جناب کہنا شروع کیا کہ دیکھو امریکہ کتنا ظلم کر رہا ہے، یورپ کتنا ظلم کر رہا ہے. تو یہ چیزیں باقاعدہ کروائی جاتی ہیں، میجورٹی کیسز ایسی ہوتے ہیں. اس کے دونوں عوامل کو، دونوں اس کے جو پس منظر اس کو دیکھنا پڑتا ہے، اور پھر یہ جس طریقے سے پھر اس کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے وہ سب آپ کے سامنے.
جی جی.
تو سینٹ برنارڈینو میں جو بھی ہوا بڑا افسوسناک عمل تھا، لیکن بات یہ ہے کہ اب آپ دیکھیے امریکہ میں کتنے دہشت گردی کے جو واقعات ہوتے ہیں اس میں مسلمان تو بہت کم شریک ہیں. اس میں زیادہ تر اکٹیویٹی مکوے تھا، وہ مسلمان تو نہیں تھا. ابھی جتنی جو دوسری شوٹنگز ہوئی ہیں وہ مسلمان تو نہیں تھا. لیکن یہ خاص لابی ہے جو جان کے ان چیزوں کو پروموٹ کرتی ہے، آگے بڑھاتی ہے اور پھر اس پہ اس کا فائدہ اٹھاتی ہے. جیسے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کیا نام ہے اس کا، ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ جس طریقے سے اس کو کیش کرایا اس نے، ڈونلڈ ٹرمپ کہیں سے بھی ایکسٹریمسٹ نہیں ہے، کہیں سے بھی پریجڈس نہیں ہے. ابھی آپ کو مہینہ دو مہینے کے بعد پتا چلے گا کہ یہ کس طرح یو ٹرن بناتا ہے اور سینٹر میں آتا ہے.
ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, سیاستدان اس کو کیش کرتے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. پاکستان سے ہمیں کچھ کالز آئی ہیں اسی موضوع پر اور ان کو بہت مختصر لیتے ہیں. خیبر ایجنسی سے ہمیں کال کیا ہے حمید اللہ مجاہد نے. جی جناب کہیے.
لا مجاہد محاطب ہوں میڈم. ابھی میری شک ہے ایک بات, مہمان حضرات سے جو بہت صاف صاف بات یہ کر رہے ہیں, سعودی عرب میں امریکہ کا ڈرون اڈا ہے, قطر میں بھی ہے, اور اسرائیل یہودی ملک ہے وہ ان کے خلاف نہیں لڑ رہا ہے, اور عراق اور شام اور یمن میں لڑ رہا ہے. یہ کیا, یہ سعودی کیا ہے مجھے پتا نہیں ہے کہ یہ کیا ہے. یہودوں سے ان کو خطرہ نہیں ہے, مسلمانوں سے خطرہ ہے.
بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا. ہم دونوں مہمانوں کو ابھی سنتے ہیں. اس وقت ایک مختصر آئی ڈی بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد لوٹتے ہیں.
عمران, تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر. اور کہاں,
زبردست, مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے.
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے
بھائی. www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا.
جی ہمیں جو جو کالز آتی ہیں ان کو ہم تھرو کر دیتے ہیں, لیکن میں آپ لوگوں کو یاد دلاؤں کہ آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے مذاکرہ سن رہے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں شام میں جنگ بندی کے باوجود یورپ کی طرف بڑھتے ہوئے پناہ گزینوں کے سیلاب کے بارے میں. اس وقت ہمارے ساتھ کک کاؤنٹی الینوائے کے ڈیموکریٹ سلمان آفتاب ہیں, جبکہ لندن سے ہمارے ساتھ ہیں سیاسی تجزیہ کار حبیب جان. کالرز کو بعد میں لیتے ہیں, حبیب جان کی طرف جاتے ہیں. حبیب جان, کچھ آپ ہمیں بتائیں کہ ظاہر ہے کہ پوری دنیا کے لوگ اس وقت چاہتے ہیں کہ یورپ میں اسائلم لیں, لیکن ایک حد ہے جہاں تک یورپ جا سکتی ہے. اب آپ کے علم میں ہے کہ 35,000 شامی ہیں جو کہ یونان, گریس اور میسیڈونیا کے بارڈر پر اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں. یہ بتائیے آپ نے کیا دیکھا کہ یورپ میں کس قسم کی ایک موومنٹ ہوئی کہ پناہ گزینوں کو روکنے کے لیے کیا کیا قوانین جو ہیں وہ مرتب کیے جا رہے ہیں؟
اس وقت تو یوں سمجھے کہ جتنے بھی تھنک ٹینک ہیں یورپ کے, ان کی پہلی اور آخری خواہش یہی ہے کہ کسی طریقے سے اس کی درجہ بندی یا حد بندی کر دی جائے, کیونکہ جیسے آپ نے کہا کہ ماضی میں بھی آپ نے دیکھا کہ اس وقت جو یونان جو تھا وہ معاشی بحران کا شکار ہوا, اور کئی بار یورپ نے اس کو فیڈ بیک بھی کیا اور اس کی مطلب اس کو بیل آؤٹ کیا. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے واحد اس کا حل یہی ہے. اور دوسرا بڑا المیہ یہ کہ اس طرح کے سانحات میں کچھ پروفیشنل قسم کے اسائلم کے معاملات بھی چل پڑتے ہیں, جو بین الاقوامی انسانی اسمگلرز ہوتے ہیں وہ بھی ان معاملات کو بڑا کیش کرواتے ہیں. تو یورپ اس بات کو سوچنے پہ مجبور ہے, اور جس طرح آپ کے پروگرام میں کچھ دیر پہلے ہمارے ایک دوست نے کہا تھا کہ ایشیا میں اور خاص طور پہ پاکستان نے جو 3 ملین افغانیوں کا بوجھ برداشت کیا تھا, تو کیونکہ ہمارے یہاں تو ماضی میں کوئی ہوم ورک نہیں کیا جاتا اور نہ اب ہم کرتے ہیں, تو آپ نے دیکھا کہ وہ 3 ملین افغان مہاجرین کا جو بوجھ ہم نے اٹھایا تھا, پاکستان آج تک اس بوجھ تلے ایسا دب گیا ہے کہ اب تک نکل نہیں پایا, اور ضرب عذب غضب جو ہیں اسی سلسلے کی کڑیاں ہیں. لیکن کیونکہ یورپ کے لوگ پڑھے لکھے لوگ ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور ثابت بھی کرتے ہیں, اور ہر یورپ ممالک اپنے اپنے حساب سے منصوبہ بندی کرتا ہے اگلے 50 سالوں کی, تو ان کا یہی طریقہ کار ہے کہ کسی بھی طریقے سے یہ آنے والے بحران کو روکا جائے, اور خاص طور پہ جب طالبان اور داعش والا معاملات آگے چل پڑے ہیں. اور میں آپ کے پروگرام میں کوئی ایک بات کہنا چاہوں گا کہ یورپ کو بھی معاشی مشینری چلانے کے لیے امیگرینٹس لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے. کبھی وہ شادی کے نام پر اسپاؤس کے نام پر ویزا دیتے ہیں, کبھی وہ بچوں کو اسٹوڈنٹ کے نام پر لوگوں کو لیگل کرتے ہیں. آپ دیکھیں جاپان ہو یا ہمارے گلف ممالک, آج تک کسی بھی ایشین ممالک کے مسلمانوں کو یا کسی کو بھی وہ ابھی تک لیگل آپشن ابھی تک نہیں ہے, نہ دبئی میں نہ سعودیہ میں. لیکن یورپ اس معاملات کو آگے بڑھانے کے لیے اس سلسلے کو آگے بڑھاتا رہتا ہے, لیکن جب لوڈ زیادہ بڑھ جاتا ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ اس کو روکا جائے. کیونکہ یہاں پر میں اب دیکھ رہا ہوں کہ فرض کریں کہ آپ یہاں انگلینڈ میں رہتے ہیں اور آپ کے پاس مکان کی تنگی ہے, تو ان کے پاس دوسرا مکان دینے کے لیے اب ان کے پاس ہاؤسنگ کرائسس بھی ہے, ان کے پاس امپلائمنٹ کرائسس بھی ہے. تو یہ سمجھتے ہیں کہ انسان کو ایک چھت بھی ملے, روزگار بھی ملے. تو میرا خیال ہے کہ ہمارے مسلمان کنٹریز, خاص طور پہ میری یہاں استدعا ہوگی ایران کے لوگوں سے اور سعودی عرب کے لوگوں سے کہ جناب کے ہم اپنے معاملات کو, شیعہ اور سنی کے معاملات کو اپنے ہی پلیٹ فارم پہ سارٹ آؤٹ کریں. فرض کریں کہ کل شام میں کوئی سنی حکومت آ جاتی ہے, پھر ایک نیا سوال پیدا ہوگا, سنی ہو تو دیوبندی ہو یا بریلوی ہو. تو یہ اس طرح کے ایشوز اتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں کہ اب شیعہ اور سنی ہے تو ایک نبی کے کلمہ پڑھنے والے, ایک نبی کو ماننے والے. تو کیونکہ اب تماشا یہاں مسلمانوں کا بنا ہوا ہے, انگریز کبھی آپ ٹرین میں بیٹھ کے دیکھیں, کبھی آپ بس میں بیٹھ کے دیکھیں, تو انگریز, کیونکہ یہاں پر تھیٹر بھی بڑا لائیولی رہتا ہے اور کامیڈی شوز یہاں زیادہ ہوتے ہیں, تو اب ہر بس اور ٹرین میں کامیڈینز کمنٹس نظر آتے ہیں لوگوں کے بارے میں, حجاب کے بارے میں. کیونکہ ہماری عورتیں, ہم اپنا کلچر ہے, عرب کا اپنا کلچر ہے, افغانستان کا اپنا کلچر ہے, پاکستان کا اپنا کلچر ہے. تو یہ تماشا مسلمانوں کا بنا ہوا, پھر ہمارے مسلمان ممالک کے سربراہان جب یہاں کے کیسینوز میں کھیلتے ہیں یا ہیریٹس میں شاپنگ کرتے ہیں, تو پھر یہ انگریز کہتے ہیں کہ دیکھو ان کے حکمرانوں کا رویہ, ان کی شاپنگ اور ان کی عیاشیاں اور ان کے لوگوں کا رویہ دیکھو, ان کے لوگوں کے حالات دیکھو. تو وہ بہت دردناک اور بڑے تماشا.
آپ نے بڑی دلچسپ بات کی, کیونکہ امیر اور غریب میں تو بہت بڑا فرق ہے. ترقی پذیر ممالک سے جو آتے ہیں مغرب میں, ان کے رویے بہت ہی مختلف ہوتے ہیں. لیکن میں لوٹوں گی اسی موضوع کی طرف. ہم نے بات کی کہ یورپ کے اندر جو ہیں وہ بڑی بڑی دیواریں کھڑی کی جا رہی ہیں. آفتاب صاحب, آپ بتائیں کہ ٹرمپ, آپ ان کو اتنا سیریسلی نہیں لیتے, لیکن باقی کی جو ریپبلکن پارٹی ہے وہ بھی تو دیواریں کھڑی کرنے کی باتیں کر رہے ہیں. آپ کے خیال میں یہ کتنا بڑا ایک مسئلہ بن گیا ہے 2016 کے انتخابات کے دوران؟
دیکھیں جی, ریپبلکن پارٹی جو ہے اس کا جو تھوڑا سا سینسیبل طبقہ تھا, بہت زیادہ نہیں تھے وہ, لیکن جو تھوڑے بہت تھے, ان کو ایک پلاننگ کے تحت ان کو بالکل بیک برنر میں ڈال دیا گیا ہے. جیسے ابھی آپ دیکھتی ہیں کہ جو ایک ان کا کینڈیڈیٹ ہے تھوڑا سا ریزنیبل ہے,
جان کیسک,
اوہایو کا جو گورنر ہے
کیسک,
دوسرے وہ ایون جو فلوریڈا کا گورنر ہے وہ بھی اتنا ایکسٹریمسٹ نہیں ہے, فلوریڈا کا سینیٹر مارکو روبیو. لیکن یہ جو ٹرمپ نے جو ڈراما شروع کیا, بش کو پہلے, جیب بش کو پہلے مذاق بنایا, پھر اس کے بعد دوسرے لوگوں کو آہستہ آہستہ, تو اس نے ایک باقاعدہ فضا پروموٹ کی ہے. ایک جو میں نے پہلے آپ سے گفتگو کی کہ جو جاہل قسم کے جو ریڈ نیک طبقہ ہے ان کو, ٹی پارٹی جس کو ہم پچھلے 10 سالوں سے جانتے ہیں ٹی پارٹی کے نام سے, تو یہ جو آپ کا سوال ہے کہ اس کو کس طریقے سے روکا جائے, یہی آپ نے کہا نا,
جی جی,
روکا جائے.
نہیں مطلب دیکھیں, دونوں ڈیموکریٹس اور ریپبلکن پارٹی کے اندر یہ بحث چھڑی ہوئی ہے. کل بھی آپ نے ڈیموکریٹک پارٹی کی بحث دیکھی ہوگی, جس میں ان سے سوال کیے گئے کہ جو اس وقت امیگرنٹس آئے ہوئے ہیں امریکہ میں, کیا ان کو واپس بھیجا جائے گا؟ لیٹن امریکہ سے زیادہ تر آئے ہیں, تو یہ ایک ایشو بن گیا ہے نا دونوں پارٹیز کے لیے.
لیکن ڈیموکریٹک پارٹی میں تو کلیئر ان کا تو آبجیکٹیو ہے, وہ تو واپس بھیجنے کی بات نہیں کرتے.
جی جی جی,
دونوں کینڈیڈیٹ ڈیموکریٹس کے, برنی سینڈرز اور ہلری کلنٹن, وہ تو مستقل اس بات کی بات کرتے ہیں کہ, بلکہ کل ڈیبیٹ میں ایک حصہ تھا کہ بچوں کو, ہلری کلنٹن کے اوپر الزام لگایا گیا تھا کہ بچوں کو ڈیپورٹ کرنا چاہتی ہے, اس نے کلیئر کہا
جی
کہ ایسا نہیں ہے. اب وہ ظاہر ہے کہ ان کی پرائمری ریس میں ایک دوسرے کے خلاف انہوں نے کیچڑ اچھالنا ہے, تو اس میں جھوٹی باتیں بھی ہیں. لیکن ڈیموکریٹ جو, اور ایک بڑی اچھی چیز ہوئی ہے اس پورے الیکشن سائیکل میں, کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی اور ٹیڈ کروز کی جو تعصبانہ جو ان کی گفتگو ہے, اس کی وجہ سے ڈیموکریٹس اس ایک کم سے کم ایک نقطۂ نظر پہ متفق ہیں, اور ایک بہت بڑا طبقہ. آپ دیکھیے, میں تو حیران ہوں اس الیکشن میں کہ فاکس نیوز, کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ سے فاکس نیوز کی بھی آج کل میگن کیلی سے اور دوسرے لوگوں سے اس کی چل رہی ہے, تو فاکس نیوز والے اب مسلمانوں کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. میں نے خود کئی پروگرام دیکھے ہیں جس میں میگن کیلی نے مسلمانوں کو ڈیفینڈ کیا ہے. یہ ہمارے وائلڈسٹ ڈریمز میں بھی کبھی نہیں تھا کہ میگن کیلی اور بل اورائیلی اور جو نیو یارک کا جو کانگریس مین ہے کنگ, یہ مسلمانوں کو ڈیفینڈ کر رہے ہوں گے. تو یہ جہاں اس کے نیگیٹو اثرات مرتب ہوئے ہیں, وہاں پازیٹیو اثرات بھی ہیں. اس سے پہلے کبھی آپ نے سنا ہے کہ میڈیا اور لوگ مسلمانوں کے سمپتی میں اور مسلمانوں کے فیور میں اتنی باتیں کر رہے ہیں.
جی بالکل.
اس کا ایک برا پہلو ہے کہ ایکسٹریمزم بڑا ہے, وہاں اچھا پہلو یہ ہے کہ جو لبرلز ہیں یا جو پروگریسوز ہیں وہ سارے ایک نقطۂ نظر پہ متفق ہیں, ورنہ پہلے ایسے ہوتا تھا کہ خاص طور پہ جو یہودی ڈیموکریٹس تھے وہ بالکل اس میں الگ رہتے تھے جہاں مسلمانوں کی بات ہوتی ہے. اب جو یہودی ہیں اور ان کے سپورٹرز ہیں وہ بھی مسلمانوں کو فیور کر رہے ہیں.
بالکل صحیح ہے. لیکن آپ کے بھی علم میں ہے کہ کل کو اگر داعش کا کوئی حملہ ہوتا ہے چاہے امریکہ میں ہو یا یورپ میں ہو تو مسلمانوں کے خلاف جذبات کتنی تیزی سے تبدیل ہو جائیں گے.
دیکھیں جی, سین برنارڈینو میں بھی جو ہوا آپ نے دیکھا کہ اس کا تھوڑا بہت رد عمل ہوا ہے, لیکن اتنا نہیں ہوا جتنا کہ 9/11 کے بعد یا دوسرے واقعات کے بعد ہوا ہے. اس کی صرف وجہ یہی ہے کہ ایکسٹریمزم کو جہاں آن ون ہینڈ ایکسٹریمزم کو پروموٹ کیا جا رہا ہے, آن ادر ہینڈ اس کو بیلنس کرنے کے لیے جو لبرل لوگ ہیں یا جو سمجھدار پروگریسو لوگ ہیں وہ اس کو یہ تاثر دے رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے 1.6 بلین یا 1.7 بلین کے مسلمان ہیں, ان میں 6,000 بدماش ہیں, تو وہ ہر قوم میں ہر جگہ یہ ہوتا ہے. تو اس لیے میں جو امریکہ میں رہنے والے ہمارے مسلمان پاکستانی جو بھی آپ کا پروگرام سن رہے ہیں, میں امفیسائز کروں گا کہ ہلری کلنٹن کو سپورٹ کریں, کیونکہ اس کی اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک منٹ کے لیے اس کا سینریو بتاؤں کہ کیوں میں یہ بات کہہ رہا ہوں. دیکھیں جی, اگر ڈونلڈ ٹرمپ اگر فرض کریں کہ نامنی ہوتا ہے ریپبلکن پارٹی کا, تو ڈونلڈ ٹرمپ آپ جیسے میں نے ابھی پہلے کہا یہ یو ٹرن بنائے گا. اس نے ساؤتھ میں تو اپنے ووٹ لے لیے, ایکسٹریمسٹ جتنے بھی تھے وہ اب اس کے ساتھ تھے. اب اس کو ضرورت ہے بلو کالر, جو بلو کالر ورکرز ہیں جو اوہایو میں, الینوائے میں, نیو یارک میں جو ریپبلکنز ہیں اور انڈیپینڈنٹ ووٹرز جو ہیں, اس کو ان کی ضرورت ہے. تو اب یہ ایکسٹریمزم کی بات نہیں کرے گا, اب یہ یونیفیکیشن کی بات کر رہا ہے, اب یہ سینٹرلسٹ ہونے کی کوشش کر رہا ہے, بالکل ایسے ہی جیسے 2008 میں جب پریزیڈنٹ اوباما ہلری کلنٹن کے خلاف پرائمری میں تھے تو وہ اپنے آپ کو اینٹی وار کینڈیڈیٹ کہتے تھے, لیفٹ کا کینڈیڈیٹ.
لیکن ایک بات آپ سنیں گی کہ دیکھیں جس طرح سے وہ تنگ نظری کو جو ہے ابھار رہے ہیں, یہ بھی تو ایک خطرناک بات ہے نا امریکہ کے لیے.
بالکل ہے خطرناک, لیکن اس کے دوسری طرف آپ دیکھیں نا کتنے لوگ تنگ نظری کے خلاف متحد ہو گئے ہیں, کتنے مین اسٹریم امریکنز اور مین اسٹریم میڈیا تنگ نظری کے خلاف بات کر رہا ہے. یہ اس ملک کی خوبصورتی ہے کہ اگر جو لوگ ایک نقطۂ نظر پہ بات کر رہے ہیں تو دوسرے نقطۂ نظر کو بھی پروموٹ کیا جا رہا ہے. تو میرے کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہلری کلنٹن ہی وہی واحد شخصیت ہے دونوں پارٹیوں میں جو اس پورے سینیریو کو, اس پورے زینوفوبک معاشرے کو, ماحول کو چینج کر سکتی ہے. اور وہ ٹیڈ کروز جو ہے وہ بھی اور ڈونلڈ ٹرمپ بھی بہت آسانی سے برنی سینڈر کے اگینسٹ جیت جائیں گے. اس کی وجہ یہ کہ برنی سینڈر بھی ایکسٹریمسٹ ہے, وہ لیفٹسٹ ایکسٹریمسٹ ہے.
اچھا خیر, یہ تو آپ کا نقطۂ نظر ہے. بہر کیف حبیب جان, ہم پناہ گزینوں کے معاملے پر لوٹتے ہیں. یہ بتائیے کہ کہا یہ جاتا ہے کہ شام سے جو نکلنے والے پناہ گزین ہیں وہ یورپ جا رہے ہیں, لیکن پھر یورپ سے وہ امریکہ بھی آ رہے ہیں. کیا کوئی ان کی ابھی اسکریننگ کی جا رہی ہے؟ کیونکہ امریکہ میں بڑا خطرہ ہے کہ جو یورپی ہیں شام سے تعلق رکھنے والے پناہ گزین وہ کہیں یہاں نہ پہنچ جائیں.
اس وقت تو یوں ہے کہ بیچارہ اپنے گھر سے نکلنے والا شخص یا قافلہ یا فیملی جس کو جہاں بھی اپروچ ہوتی ہے وہ وہاں جانے کی کوشش کر رہا ہے. پہلے تو ان کا پہلا پڑاؤ تھا یورپ کی سرحدوں کی طرف, اب یورپ میں جس طرح کے حالات و واقعات رونما ہو رہے ہیں, بڑی بڑی دیواروں کی باتیں ہو رہی ہیں, تو کوئی سمجھتا ہے کہ اب یوں سمجھیں کہ اس وقت کوئی بھی ملک چاہے تھرڈ ورلڈ کنٹری کا ہو یا یورپی یونین کا ملک ہو یا امریکہ ہو, کوئی بھی اعلان کرے کہ جی یہاں پر ہم ان کو فیسیلیٹ کر رہے ہیں, تو یوں سمجھیں کہ یہ قافلے پل بیں اس طرف رواں دواں ہو جائیں گے. کیوں اس وقت موسم سرد ہے اور زندگی ان پر تنگ ہے, اور جس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں, کئی کشتیاں ڈوب رہی ہیں, کئی لوگ بھوک سے افلاس سے مارے جا رہے ہیں, اور کئی لوگوں کا رویہ لوگوں کو بڑا پریشان کر رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پناہ گزین تو بےچارے جہاں سے بھی آکسیجن کا سوراخ نظر آئے گا وہاں اس طرف لپکیں گے. تو یہ امریکہ یا یورپ کوئی بھی ملک ہو, بس ہماری تو ایسے بھی بات ہو رہی تھی کہ ہمارے تمام اسلامی ممالک کے وزراء خارجہ کو یا تو اپنی طرف کے میٹر کو سارٹ آؤٹ کرنا چاہیے یا دنیا سے عارضی طور پر بات کی جائے کہ ان کو ایڈجسٹ کیا جائے, کیونکہ جب تک کے معاملات سارٹ آؤٹ نہیں ہوتے, اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ رشیا اور امریکہ اور جو یہ جو جنگ بندی کا معاہدے ہوئے ہیں اس پہ زیادہ عمل ہوگا, کیونکہ جس طرح بشار الاسد اپنی جگہ اڑے ہوئے ہیں, اب رشیا بھی اپنی آخری بقا کی جنگ لڑ رہا ہے, اب رشیا کسی بھی طرح شام پر کمپرومائز نہیں کرے گا کہ وہ امریکہ کے آگے گھٹنے ٹیک دے اور اپنا دنیا سے اپنے معاملات کو وائنڈ اپ کر لے.
جی باہر کیف, اگر 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 داعش کا کوئی ایک حملہ ہوتا ہے امریکہ یا یورپ میں تو پھر پناہ گزینوں کے لیے معاملات اور بھی زیادہ سخت ہو جائیں گے. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ہے حبیب جان جو سیاسی تجزیہ کار ہوتے ہیں لندن میں, ان کے ساتھ تھے ڈیموکریٹک پارٹی کے کک کاؤنٹی ایلینوئے سے سلمان آفتاب. بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا, اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس پروگرام کے لیے ہمارے انجینئر تھے نک آئیونوف, پروڈیوسر گل رخ. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی. سننے کا شکریہ اور خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں.